قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الإقسام على الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته.
اللہ تعالیٰ پر قسم کھا کر کوئی بات کہنا کہ اللہ کی قسم ایسا ہوگا، اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے گریز کرنا چاہیے، یہ بات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہو سکتی. یعنی قسم کھا کر آپ کہیں کہ ایسا ہوگا، آپ کو کیا معلوم ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کی تقدیر کا کس کو علم ہے؟ اللہ کے فیصلوں کا کس کو علم ہے؟ آپ کوئی بات اگر کہنا چاہیں ایسا ہوگا تو قسم کھائے بغیر آپ کہہ دیں، اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو کم از کم قسم کے گناہ سے آپ بچ جائیں گے، غلط قسم کے گناہ سے. اور دلیل میں یہ واقعہ پیش کیا، ایک شخص نے، جندب بن عبداللہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی، ایک شخص نے کہا کسی دوسرے شخص سے کہ واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو معاف نہیں کرے گا. فقال اللہ عز و جل: من ذا الذی یتألی علیہ، یہ ہم پر قسمیں کھانے والا کون ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا؟ انی قد غفرت لہ، میں نے اس کو معاف کر دیا، وہ احبطت عملک، اور تیرے تمام عمل برباد کر دیے. یعنی اس گناہ کی سزا دیکھیں آپ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے تبرانی میں یہ واقعہ پڑھا ہے. تبرانی میں ذکر ہے کہ یہ دونوں بھائی تھے، دونوں بھائی تھے، ایک عابد اور ایک بدکار، اور عابد بھائی عبادت گزار اپنے اس بدکار بھائی کو سمجھاتا، وعظ کرتا، وہ قبول نہ کرتا. ایک دن یہ بدکار بھائی باہر سے آیا اور ایک ایسا عمل کر بیٹھا بڑا تکلیف دے، اس عمل کا ذکر ہے تبرانی کی روایت میں کہ یہ عابد بھائی نماز پڑھ رہا تھا، اس نے اس کے سجدے میں جانے کا انتظار کیا، جب سجدے میں گیا اپنے دونوں پاؤں اس کے سر پہ اور گردن پہ رکھ کے کھڑا ہو گیا. کتنی اس کو تکلیف ہوئی ہوگی اور کتنا اس نے صبر کیا ہوگا، جب تک اس کا جی چاہا اس مذاق پر کھڑا رہا، اور جب اس کا دل بھرا تو نیچے اترا. اس نے نماز پوری کی، سلام پھیرا اور کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے. اس پر اللہ تعالی نے یہ وعید بھیجی، حالانکہ یہ بدکار ہے اور یہ عابد ہے، مگر اللہ پر قسم کھا کر کہ تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، تجھے اس کا کیا اختیار ہے؟ اللہ تعالی نے اسے معاف کر دیا اور آگے اس کو صالحیت کی توفیق دے دی اور اس کے تمام اعمال برباد کر دی. تو اللہ پر قسم کھا کر موقتاً کچھ کہنا یہ شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے. کچھ کہنا قسم کھا کر، آپ کو کیا معلوم ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کو بات کہہ سکتے، اپنی طرف سے کہہ سکتے قسم کھائے بغیر، تاکہ آپ کی قسم غلط نہ ہو اور آپ حانس قرار نہ پائیں. تو اس معاملے میں گریز کرنی چاہیے. یہ سارے معاملے زبان کے معاملے ہیں، تو زبان کے استعمال میں، زبان کے تصرف میں گریز کرنی چاہیے. ایک اور نقطہ قابل غور ہے، اس شخص کا یہ کہنا کہ تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ کیا ہے؟ بظاہر یہ تکفیر ہے، تکفیر ہے بظاہر. اللہ تعالیٰ کافر کو معاف نہیں کرتا، مسلمان تو قابل معافی ہے، تو تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا بظاہر ایک تکفیر ہے. دیکھیں تکفیریت کی سزا کتنا بڑا جرم ہے، کسی کو کافر کہنا، کسی کو مشرک کہنا، کسی کو ملعون کہنا، کسی کو اسلام سے خارج قرار دینا. تو یہ تکفیر کا معاملہ انتہائی بھیانک ہے. اس شخص نے یہ کہہ کر تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا ایک تکفیری ذہن جو ہے وہ پیش کیا، حالانکہ عابد گزار، عابد تھا، زاہد تھا، متقی تھا اور نیک اعمال کرنے والا تھا، لیکن ایک ہی کلمے نے اس کا سب کچھ برباد کر دیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تکلم بکلمت اوبقت دنیاہ واخرتہ، اس نے ایک ہی کلمہ ایسا بولا جس نے اس کی دنیا اور آخرت سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا. تو پھر زبان کے استعمال میں ہمیں پوری احتیاط کرنی چاہیے اور شریعت کے میزان پر تول کر ہر بول بولا جائے، تاکہ کہیں اللہ کی ناراضگی کا ہم نشانہ نہ بن جائیں. جی.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب لا يستشفع بالله على خلقه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع الأعيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى غرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه وذكر الحديث رواه أبو داود.
یہ باب ہے لا يستشفع باللہ علی خلقہ کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق پر اللہ کا وسیلہ پیش نہ کیا جائے، اللہ کا وسیلہ مخلوق پر، یہ گناہ عظیم اور اللہ رب العزت کی تعظیم شان کے منافی، اور جو معاملہ اللہ کی تعظیم کے منافی ہوگا وہ توحید کے کمال کے منافی ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کو وسیلہ بنانا، اس کو شفیع یا سفارشی بنانا اللہ کی مخلوق پر، یہ غلط ہے. کہ اس میں تین چیزیں ہیں، ایک ہے متوسل بہی، اور ایک متوسل الیہ، اور ایک متوسل علیہ. متوسل علیہ وہ عمل ہے جس عمل کی خاطر آپ وسیلہ بنا رہے ہیں. متوسل بہی وہ شخص یا وہ ذات جس کا وسیلہ آپ پکڑ رہے ہیں. متوسل الیہ وہ شخص جس کی طرف آپ وسیلہ پیش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر متوسل بہی ہو اور مخلوق متوسل الیہ ہو کسی بھی کام کے لیے، تو یہ پروردگار کی شان کے خلاف ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ متوسل الیہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، متوسل بہی چھوٹا ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے، دستور ہے. جس کو وسیلہ آپ بنا رہے ہیں وہ چھوٹا ہوگا اس سے جس کی طرف وسیلہ آپ پیش کر رہے ہیں. دلیل یہ حدیث ہے جناب جبیر رضی اللہ عنہ کی کہ ایک عربی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ وسلم نہکت الانفس، انفس جانیں تلف ہو رہی ہیں، وجاع العیال بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہلاکت الاموال اور مویشی تباہ ہو رہے ہیں، فاستسقی لنا ربک اپنے رب سے ہمارے لیے بارش کی دعا کر دیجئے، فانا نستشفع باللہ علیک ہم اللہ کو سفارشی بناتے ہیں آپ پر، اللہ کا وسیلہ آپ کو پیش کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا واسطہ، اللہ کا وسیلہ، اللہ کو وسیلہ بنا کر لاتے ہیں کہ آپ یہ دعا کر دی. تو اللہ تعالیٰ کیا ہوا؟ متوسل بہی، جس کا وسیلہ پکڑا گیا. اور نبی علیہ السلام کیا ہوئے؟ متوسل الیہ، جن کی طرف وسیلہ پیش کیا گیا. تو متوسل الیہ بڑا ہوتا ہے، متوسل بھی چھوٹا ہوتا ہے. اس معاملے میں گویا اللہ کے مقام کو آپ نے کم کر دیا اور مخلوق کے مقام کو بڑھا دیا. تو یہ اللہ رب العزت کی شان میں توہین کے مترادف ہے، یہ کمال توحید کے منافی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے منافی ہے. ربک علی اللہ، یعنی آپ کو اللہ پر شفیع بناتے ہیں اور اللہ کو آپ پر. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ بہت دیر تک سبحان اللہ پڑھتے رہے، سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر، اللہ تعالیٰ پاک ہے، جو تم نے بات کہی اللہ اس سے پاک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو تم وسیلہ بنا کر لائے میرے پاس، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ کے مقام کے منافی. آپ بہت دیر تک سبحان اللہ کہتے رہے، حتیٰ عرف ذلک فی وجوہ اصحابہ، حتیٰ کہ صحابہ کے چہروں پر یہ بات محسوس کی کہ صحابہ پریشان ہو، نبی علیہ السلام اتنا سبحان اللہ کہا، اتنا سبحان اللہ کہا. اور سبحان اللہ کہنا چاہیے جب کوئی ایسا معاملہ آپ کے سامنے آئے جس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی بات ہو، اس کی تعظیم کے منافی کوئی بات ہو، تو اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ویحک، تم پر افسوس، اتدریم اللہ، کیا تم جانتے ہو اللہ کیا ہے؟ اگر اللہ کا تمہیں تعارف ہوتا یہ بات نہ کہتے. ان شان اللہ اعظم من ذالک، اللہ کی شان، اس کی عظمت اس بات سے کہیں بڑی ہے. انہ لا یستشفع باللہ علی احد من خلقہ، اللہ تعالی کو اس کی خلق میں سے کسی پر شفیع بنانا یا وسیلہ بنانا جائز نہیں، درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو وسیلہ بناؤ گے، جس کی طرف وسیلہ بناؤ گے اس کا معنی وہ بڑا ہے، تب اللہ کو وسیلہ بنا کر اس کے پاس لے گئے تو معنی وہ بڑا ہے. یہ اللہ رب العزت کی تعظیم شان کے منافی ہوگا. آج کا آخری باب پڑھ لیجیے.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن شخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد.
باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وصده طرق الشرك. رسول الله صلى الله عليه وسلم کا جناب توحید کی حمایت کرنا اور شرک کے تمام راستوں کو بند کر دینا. جو توحید کا پہلو اس کی ہمیشہ حمایت اور سیانت کرنا, اس کی حفاظت کرنا, اس کو بچانا ہر قسم کے تلوث سے, اور ہر وہ راستہ جو شرک کی طرف جاتا ہے اسے بند کر دینا. بالکل انہی الفاظ سے باب پہلے گزر چکا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تکرار ہے, ایک ہی لفظ کا باب, ایک ہی جملے کا باب, یہ تکرار ہے. حالانکہ تکرار نہیں, وہاں شرک کی طرف جانے والے جو راستے تھے وہ عملی شکل میں تھے اور یہاں قولی شکل میں. وہاں ان راستوں کی نشاندہی ہے جو انسان عمل سے انجام دیتا ہے, اور یہاں شرک کی طرف جانے والے وہ راستے ہیں جو انسان اپنی زبان سے اور اپنے قول سے انجام دیتا ہے. چنانچہ جو احادیث پیش کی ہیں ان سب کا تعلق قول اور زبان سے ہے, عمل سے نہیں. لہذا ہر وہ قول جو غلو کی طرف جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے روکا کرتے, اسے بند کیا کرتے, کیونکہ غلو کا راستہ شرک کی طرف داخل کرنے والا اور پہنچانے والا ہے. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب توحید کی حفاظت کی اور شرک کی طرف جانے والے راستوں کو بند کیا. تو ایسی باتیں, ایسی گفتگو جن سے غلو کا راستہ کھلتا انہیں آپ منع کرتے اور روکتے. جانچہ یہ پہلی حدیث عبداللہ بن شخیر کی روایت سے پتا کہ انطلقت فی وفد بنی عامر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی قوم بنو عامر کے وفد میں اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا. فقلنا, ہم نے عرض کیا کہ انت سیدنا, آپ ہمارے سید ہیں. فقال, فرمایا, السید اللہ, سید تو اللہ ہے, سید تو اللہ ہے. سید کا اطلاق مخلوق پر ہو سکتا ہے, لیکن اس حدیث سے ثابت ہوا اگر کوئی شخص آپ کو سید کہے تو آپ اس کو ٹوکیں, یہ اس کو ادب سکھائیں کہ سید تو اللہ ہے. جو انسانوں کی سیادت اپنے معنی میں درست ہے, نبی علیہ السلام نے اسی واقعے میں جب سعد بن معاذ بنو قریظہ کا فیصلہ کر کے آئے, فرمایا قوموا الی سیدکم, اٹھو اپنے سید کی طرف, استقبال کرو اس کا, تو سعد کو سید کہا. تو لفظ سید مخلوق پر منطبق ہو سکتا ہے اپنے معنی کے ساتھ, اللہ بھی سید ہے جو معنی اللہ کے لائق ہے, لیکن اس حدیث میں ادب یہ ہے اگر کوئی آپ کو سید کہے تو اس کو آپ ٹوکیں اور اس کو ادب سکھائیں کہ سید تو اللہ ہے. کو مخلوق کے لیے لفظ سید کا اطلاق درست ہے, کوئی حرج نہیں اس میں. دیکھیں کس طرح آپ نے ایک ایسا لفظ جو مخلوق کے لیے جائز ہے لیکن پھر بھی آپ نے حمایت توحید کی اور شرک کے امکان کو ختم کیا. بعض اوقات ایک انسان اس کو آپ سید کہیں, کہتے رہیں تو وہ پھولا نہ سمائے کہ میں پتہ نہیں کیا بن گیا. تو یہ بات جو ہے وہ اس کے عقیدے پر وار کر سکتی, اور غلو کا راستہ خطرناک ہے. غلو اگر پیدا ہو جائے تو اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہے, اس کا انجام بڑا بھیانک ہے. تو اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے اس راستے کی جو ہے وہ نشاندہی کر کے اس کو بند کر دیا اور شرک کی طرف جانے والے اس راستے کو روک دیا آپ نے. جی, افضلنا فضلا واعظمنا طولا, کہ آپ ہم سب سے افضل ہیں باعتبار فضل کے, ہم سب سے بڑے ہیں باعتبار احسان کے. نبی علیہ السلام کی تعریف کی, مخلوقات میں اللہ کے پیغمبر کا یہی مقام, جو ایک فضل انسان کی قدرت میں ہے, جو ایک احسان انسان کر سکتا ہے اس میں سب سے بڑے محسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جواد ہے اس چیز کا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی تنبیہ کی, یہاں بھی ان کو ٹوکا. فرمایا قولوا بقولکم, اپنی بات کرو, او بعض قولکم, جو بات کہہ رہے تھے وہ کرو, یہ بات نہ کرو. لا یستجرنکم شیطان, ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں شرک کے راستے پر چلا دے اور ڈال دے اور تم جو ہے وہ اسی آغاز سے جو خلوب سے شروع ہوا شرک میں داخل ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ جن کا جواز بنتا ہے کسی نہ کسی توجیہ کے ساتھ, ان الفاظ میں بھی آپ نے صحابہ کی تربیت کی, ان کو وعظ دیا, نصیحت دی, فرمایا کہ یہ کام یہ الفاظ مت ادا کرو. جی.
وعن انس رضی اللہ عنہ ان ناسا قالوا یا رسول اللہ یا خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا, فقال یا ایها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان انا محمد عبد الله انا محمد عبد الله ورسوله, ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
جس لفظ پر تشدید ہو, جس حرف پر حرکت اگر تشدید کے اوپر ہو تو وہ زبر شمار ہوتی, اور حرکت اگر تشدید سے نیچے ہو تو وہ زیر یعنی کسرہ شمار ہوتا ہے. اگر بحرین میں یہ رواج ہے سارا سب کا, یعنی تشدید کے نیچے اگر حرکت ہے تو وہ اس کو زیر پڑا جائے گا, اور تشدید کے اوپر اگر حرکت ہے تو اس کو زبر پڑا جائے گا. تو یہ جناب انس بن مالک کی حدیث ہے, انا اناس قالو کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا, اے وہ شخصیت جو ہم سب سے بہتر ہے, جو ہمارا سردار ہمارا سید ہے, اور ہم سب سے بہتر انسان کا بیٹا اور ہمارے سید کا بیٹا, آپ خود سید, آپ کے والد سید, آپ سب سے بہتر, آپ کے والد سب سے بہتر. فقال یا ایہا الناس, فرمایا لوگو قولوا بقولکم اپنی باتیں کہو, بلا یستفینکم الشیطان, ایسا نہ ہو کہ شیطان تم پر وار کر کے تم کو اغوا کر لے, اور تم کو اغوا کر لے اپنا وار کرنے کے لیے. حالانکہ الفاظ درست ہیں, بندہ خیر ہو سکتا ہے, بندے کو خیر مل سکتی, من یرید اللہ بخیر یفقہ فی الدین, بندہ سید ہو سکتا ہے, مگر ان یہ الفاظ آگے چل کر غلوف پر منتج ہو کر شرک کے راستے کھول سکتے تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں لوگوں کو نصیحت دی اور روکا کہ ایسا مت کہو, اس سے شیطان مزید وار کر کے تمہیں بہکا سکتا ہے, غافل کر سکتا ہے, تمہارے اندر ایک عجب آ جائے اور اپنی شان کی بڑائی آ جائے, اور پھر یہ راستہ غلوب اختیار کر کے شرک پر منتج نہ ہو جائے. فرمایا کہ میں کیا ہوں, انا محمد, میں محمد ہوں, عبداللہ ورسول ہوں, اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں. ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التی انترنی اللہ, مجھے یہ بات قطن پسند نہیں ہے, قطن گوارا نہیں ہے کہ تم مجھے میرے مقام سے اونچا کر دو. اللہ تعالی نے جس مقام پر مجھے فائز کیا ہے اس مقام سے اونچا کر دو, مجھے یہ گوارا نہیں. تو نبی علیہ السلام اس قسم کی باتیں سنتے, جملے سنتے, آپ خاموش رہتے, ہماری تعریف ہو رہی, لیکن نہیں, معاملہ عقیدے کا. ایک دفعہ لوگوں نے کہا یہ سورج گرہن ہوا ہے اور آج ہی اللہ کے پیغمبر کا بیٹا فوت ہوا ابراہیم, تو لوگوں نے سورج گرہن کو اللہ کے نبی کے بیٹے سے جوڑ دیا, یعنی گویا یہ مشاہیر میں سے کسی مشہور شخصیت کی موت ہو اس دن سورج کو گرہن لگ جاتا, یہ مشاہیر میں سے, تو پھر ان کا باپ کیسا ہوگا؟ آپ خاموش رہتے, تعریف ہو رہی, شان بڑھ رہی, منبر قائم کیا, لوگوں کو جمع کیا, ان الشمس والقمر آیات من آیات اللہ, لوگوں یہ سورج اور چاند اور سورج اللہ کی دو نشانیاں ہیں, انہیں گرہن لا ینکسفانی لموت احد من دار حیاته, انہیں گرہن نہ کسی کے پیدا ہونے پہ لگتا ہے نہ کسی کے مرنے پر. چاند کا, سورج کا اور ستاروں کا حوادث سے عرضی سے کوئی تعلق نہیں, کوئی واسطہ نہیں. زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے, نفع ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے, بربادیاں ہو رہی ہیں, ہلاکتیں ہو رہی ہیں, فائدے ہو رہے ہیں, چاند سے, ستاروں سے اور سورج سے ان کا کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق نہیں. ہاں جب چاند گرہن ہو جائے, سورج گرہن ہو جائے, تو فافزعوا الی الصلاۃ, سب کچھ چھوڑ دو اور نماز آ کر پڑھو, ڈرو اللہ تعالی سے کہ وہ اللہ رب العزت جس کے امر سے اتنا بڑا سورج یک لخت بے نور ہو گئے, ہم اللہ کی نافرمانی کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ سورج کو پکڑ سکتا ہے اور اپنے امر سے اس کو بے نور کرنے پر قادر ہے, اس کے نور کو سلب کرنے پر قادر ہے, ہم اگر نافرمانی کریں گے تو ہمارا حال کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اگر پکڑنے پر آ گیا اور پکڑ پر آ گیا, لم یفلت ہو, پھر کوئی چھڑا نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ کے قہر سے بچو, اس کا خوف رکھو اور اس کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امور میں بھی جن کا تعلق عقیدے سے اور جہاں آگے چل کر شیطان اپنا وار کر سکتے, تنبیہ کرتے صحابہ کو, بعض نصیحت دیتے. کفار قریش آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے, آپ صبر کرتے, صبر کرتے. یہ نہیں کہ ان کو بلاتے اور مجھے یہ کہو میں یہ ہوں, صبر کرتے تھے. حتیٰ کہ کفار آپ کو مزمم کہہ کر بلاتے, مزمم. وہ کہتے ہیں اگر محمد کہو گے تو محمد کا معنی تعریف کیا ہوا, ہم نے ان کی تعریف مان لی. محمد نہ کہو, اس کا عکس مزمم, مزمت کیا ہوا. سردار کائنات کو مزمم کہہ کر پکارتے, آپ نے نہیں ٹوکا, نہیں ٹوکا. مزمم کہ مزمم ایسا, مزمم ایسا, مزمم ایسا. ایک دفعہ آپ نے ام المومنین عائشہ سے کہا کہ دیکھو انظری کیف صرف اللہ عنی اذا قریش, عائشہ دیکھو اللہ نے مجھ سے قریش کی گالیوں کو کیسے پھیر دیا, قریش کی گالیوں کو مجھ سے کیسے دور کر دیا. یہ سبونا مزممن, دن بھر وہ گالی دیتے ہیں مزمم کو, مزمم ایسا, مزمم ایسا. میں مزمم نہیں ہوں, انا محمد, میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. توازو, یعنی ان کو یہ نہیں کہ بلایا ان کو سزا دیں یا کچھ الفاظ کہے کہ میں یہ نہیں ہوں, ایسا مت کہو. یہ نبی علیہ السلام کی توازو. لیکن جو لوگ نبی علیہ السلام کو ان کے مقام سے بڑھانا چاہتے, آپ ان کو ٹوکتے, اس قسم کے جملے میں ٹوکتے. وہاں نہیں ٹوکا آپ, لوگ مزمم کہتے, آپ نے نہیں ٹوکا, صبر کیا اللہ کی رضا کے لیے. لیکن جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ان کو آپ ٹوکتے, کیونکہ یہ راستہ غلوف پر منتج ہو سکتا ہے, اور غلوف جو ہے وہ شرک کی اساس بن سکتی. سبحانک اللہ استغفرک. ایک سوال ہے خواتین کی طرف سے کہ جو خواتین اپنے مخصوص ایام میں ہوتی ہیں وہ مساجد میں آتی ہیں تو کس حد تک مسجد میں آ کر بیٹھ سکتی. یہ خواتین کا مسجد میں آنا, یعنی جن جو مخصوص ایام میں ہو, جائز نہیں. اور کسی کام کے لیے اگر مثلا گزرنا ہو, گزرگاہ کے طور پہ استعمال کر سکتی ہیں, کوئی چیز لینی ہو, کوئی چیز اٹھانی ہو, رکھنی ہو, اس حد تک. لیکن مستقل آ کر بیٹھ جانا یہ درست نہیں. قربانی میں جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں, ایسا کرنا درست ہے. ایسا ثابت نہیں نہ نبی علیہ السلام کے فرامین سے, نہ صحابہ کے عمل سے, نہ سلف صالحین کے تعامل سے. مسند احمد کی ایک حدیث ہے, لیکن وہ حدیث ضعیف ہے کہ حضرت علی آپ کی طرف سے قربانی کرتے تھے, وہ حنشن علی کے واسطے سے, اور یہ واسطہ ضعیف ہے, اس لیے یہ حدیث حجت نہیں بن سکتی. بارک اللہ فیک.